الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا اور اللہ ہر متکبر اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی بخیلوں کا بیان کرتا ہے کہ بخیل لوگ بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ جن لوگوں میں تکبر اور بڑائی اور فخر و غرور ہوتا ہے، بخل بھی ان کا وصف ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ خدا سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو جو خدا سے منہ پھیرے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ خدا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے حمد کے لائق ہے، مستحق حمد ہے، اور تمام حمدیں اور تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو جو خود بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بخل کرنے کا کہتا ہے، یہاں پر بخل کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو وہی بخل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لینا، جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہاں نہ خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ خرچ کرنا، ایک تو یہ بخل ہے۔ اور اسی کا دوسروں کو کہنا، کہ جیسے بعض لوگ مال کی محبت میں ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ خود بھی خرچ نہیں کرتے اور اپنی اولاد کو بھی بولتے ہیں کہ بیٹا ذرا خرچ کرنے کے اندر دیکھ داکھ کے نا، ابھی ایسے ہی مسجدوں کو دیتے رہنا، غریبوں کو دیتے رہنا، اپنا پہلے اچھی طرح بھرنا، اپنا اتنا جو ہے وہ بینک کے اندر جو ہے مال ہونا چاہیے، اتنی اپنی یہ چیزیں تیار ہو جائے، اس کے بعد دیکھنا دوسروں کو۔ تو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے، کنجوسی کرنے کا کہتے۔ اور ایک بخل کا مطلب یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، اور بخل سے مراد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے میں بخل کرنا۔ جیسے تورات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بیان موجود تھا، لیکن یہودی بقیہ تو سب بیان کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں کنجوسی کرتے تھے۔ تو ان کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں، تو یہودی خود بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان نہیں کرتے تھے، اور اپنے جو دیگر دوست احباب اور علماء تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی نبی کی شان اتنی نہ بیان کرنا کہ ہمارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو یہاں ان کے اعتبار سے کلام ہوا کہ یہ لوگ اللہ سے پھرے ہوئے ہیں، جو خود نبی کی شان بیان نہیں کرتے اور دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ سے پھرے ہوئے ہیں، اور جو خدا سے پھرے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے میں بخل کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی لیے جیسے ایک حدیث مبارک بھی اس طرح کے مضمون کی تائید کرتی ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنیں اور درود نہ پڑھیں، تو حدیث مبارک میں اسے بخل فرمایا کہ یہ بھی کنجوسی ہے، اور اس کے لیے شفاعت سے محرومی کی وعید ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، اس کے بدترین بخیل قرار دیا، بدترین کنجوس بیان کیا۔ لہذا جو احکام شرع کا بیان ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا بیان ہے، اس کے اندر بھی بخل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے لیے بھی ہیلے بہانے نکال لیتے، نہیں جی وہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی شان زیادہ بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے توحید ہی ہونی چاہیے صرف۔ تو یہ بھی ایک عجیب منطق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس طرح کے تصور کو رد کر دیا اور فرمایا کہ جو اس انداز میں چلتے ہیں کہ خدا کا نام تو لیتے رہے لیکن رسول کا نام نہ لیں، تو فرمایا یہ بخیل ہیں، ان کو خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ خدا سے پھرے ہوئے لوگ. تو لہذا صرف توحید بیان کی جائے اور نبی پاک علیہ السلام کی شان سے بخل کیا جائے، بیان کرنے سے بخل کیا جائے، یہ بھی کنجوس اور خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. اس آیت مبارکہ میں بہت سے مضامین کا بیان ہے. پہلی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. روشن دلیلوں میں ان نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں موجود خدا کی آیتیں ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں. دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری. کتاب اتاری کہ انبیاء علیہ السلام میں بہت ساروں کو کتابیں صحیفے عطا کیے گئے، اور جن کو نہیں دیے گئے تو ان کو جو پہلے سے نازل شدہ کتاب تھی وہی کتاب ان کے حق میں کتاب رہی اور اسی کی شریعت کی وہ پیروی کرتے رہے. دوسری بات فرمائی کہ عدل کی ترازو اتاری، اللہ تعالیٰ نے عدل کی ترازو اتاری. عدل کے ترازو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم نازل فرمایا، عدل و انصاف کا حکم نازل کیا، یا اگر اس سے اعلی وزن ہی مراد ہے، اعلی عدل ہی مراد ہے، تو پھر مراد یہ ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کی صنعت ہے، وہ خدا نے نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے، سلوک کیا جائے. تو یہ عدل و انصاف جو ہے یہ خدا کا نازل کردہ حکم ہے. مزید فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا، اس میں لڑائی کا سخت سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں. لوہا اتارا تو کیا لوہا آسمان سے اترا؟ اگر اس کا یہی معنی ہو کہ لوہا آسمان سے اترا تو بھی 100% درست ہے، تو بھی 100% درست ہے. اب کیسے اترا یہ خدا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ظاہری معنی بھی مراد لے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے کیسے اتارا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ایسا ہی ہوا، ہمارا دینی معنی یہ ہے. لیکن علماء نے اس کا جو تاویلی معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا ہے، وہ شے کہ جس کی پیدائش میں خلق کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ لوگوں نے مثال کے طور پہ یہ آئی پیڈ ہے لیے لوگوں نے بنا لیا، تو اس کے بنانے میں لوگوں کی صنعت کا، سعی کا، کوشش کا دخل ہے. لیکن جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، ان معدنیات کی پیدائش میں، ان کے بننے میں لوگوں کا دخل نہیں ہے. تو جس شے کی صنعت میں، بناوٹ میں، تخلیق میں لوگوں کا دخل نہیں ہوتا، تخلیق حقیقی میں تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ظاہری اعتبار سے بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جس میں لوگوں کا دخل نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور اس کے لیے اتارنے کا لفظ جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے. اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں جن کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، یعنی اس کے پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، اس کے بننے میں، اس کے پورے پروسیس کے اندر مخلوق کا دخل نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وجود میں آیا، لوگوں کو اس کے بنانے کے اندر کوئی دخل نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ آئے کہ جب حقیقتاً یہ بات ظاہر ہو جائے کہ لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ہی اتارا تھا، کیسے ہوا، کیا اس کا طریقہ بنا، وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی. اچھا اب لوہے کے فوائد بیان کیے، فرمایا کہ لوہے میں سخت لڑائی کا سامان موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی کہ قرآن تو آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا، تب لڑائی کے اندر لوہے کا استعمال تلوار کی صورت میں، ڈھال کی صورت میں، نیزوں کی صورت میں ہوتا تھا، لیکن آج کے جدید ترین دور کے اندر آپ اب بھی دیکھیں تو جنگوں کے اندر لوہے کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی ساری بندوقیں، توپیں، ٹینک، میزائل، جہاز، ہیلی کاپٹر، جنگی جہاز، F-16، یہ وہ سب آپ کے لوہے سے بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی جدید ترین ٹیکنالوجی، جیسے ابھی آج کل جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے کہ ڈرون اٹیکس کیے جاتے ہیں، انسان کا استعمال نہیں ہے، لیکن وہ کیسے بنتے؟ لوہے سے بنتے۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلے جائیں، پھر اس سے آگے جا کے اگر آپ کہیں کہ جناب ریزز کے ذریعے اور اس طرح کی ویوز کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ کیا جائے گا، تو ان کی جو مشینیں ہوں گی وہ لوہے کی ہوں گی، جو ریز بھیجنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی ہوں گی۔ تو لڑائی کا جو سخت سامان فرمایا لوہے میں ہے، وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لڑائی کا سخت سامان لوہے کے اندر ہی موجود رہے گا۔ اور فرمایا لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں، تو یہ واضح ہے لوہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، ہماری ہزاروں نہیں، لاکھوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چیزیں لوہے سے بنتی ہیں، ہماری چھوٹی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے جہازوں تک لوہے سے بنے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کا سامان، ہماری دیگر چیزیں، ہماری گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ہماری ٹرینیں، ہماری بسیں، ہمارے جہاز، یہ سب ابھی تو بحری جہاز لوہے کے ہیں، ابھی تو بحری جہاز جو ہے وہ لکڑی جو ہے وہ اس میں کم استعمال ہو رہی ہے، اس میں لوہا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافع جو ہے وہ لوہے میں پیدا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو دیکھے جو بندہ بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم نے نہ خدا کو دیکھا نہ خدا کے رسول کو دیکھا، لیکن خدا کے حکم پر اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے کاز، ان کے مقصد، ان کے مقصد رسالت، ان کے مقصد حیات کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب ہمیں فراہم کیے تاکہ دیکھے کہ ان اسباب کو اللہ رسول کے دین کی مدد میں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو، مراد تو اللہ، اللہ کے رسول کے دین کی مدد ہے، لیکن جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد، الفاظ یہ، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ صرف یہ تمہارے اپنے امتحان کے لیے، یہ تمہیں دیکھنے کے لیے، یہ تمہیں جانچنے کے لیے، ورنہ اللہ سبحان اللہ فرمایا قوت والا ہے، غالب ہے، قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے سب پہ، اسے حاجت نہیں کسی کی کہ وہ کسی سے جو ہے وہ مدد طلب فرمائے اور اسے کسی کی مدد کی حاجت ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے، وہ تمہیں ہی جانچنے کے لیے، وہ تمہیں ہی آخرت کا ثواب دینے کے لیے تمہیں یہ احکام دیتا ہے اور تم سے مدد کا مطالبہ فرماتا ہے کہ اس کے دین کی مدد کرو۔ اب اس کے بعد آگے مزید رسولوں ہی کا بیان ہوتا ہے اور تاریخ کی ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھ دی۔ جو کتاب اور نبوت کے جو دورانیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد تک۔ جو نوح علیہ السلام والسلام سے پہلے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جیسے حضرت شیسہ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی، لیکن نوح علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے. اچھا وہ کس اعتبار سے ہوئی؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس سے سارے انسان ختم ہو گئے تھے، اور کشتی سے جب حضرت نوح علیہ السلام اترے اور آپ کے ساتھی اترے تو ساتھیوں کی اولاد نہیں چلی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلی تھی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ جیسے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد. تو جب سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں جو آپ کے بعد آئے، تو پھر جتنی کتابیں نازل ہوئیں لازمی بات ہے آپ کی اولاد میں نازل ہوئی، جتنے نبی آئے وہ آپ کی اولاد میں آئے. تو یوں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے کتابیں اور نبی رکھ دیے. دوسری بات فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب اور نبوت رکھ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ خود بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری آپ کی اولاد میں ہی نازل ہوئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ادھر ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد یوں چل سو چل سلسلہ چلتا رہا، پھر انہیں میں حضرت موسیٰ، پھر اس کے بعد زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ساری کتابیں اور سارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے. اب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی، فرمایا کہ ان کی اولاد میں بہت سے ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور کثیر منہم فاسقون، اور بہت بڑی تعداد فاسقوں کی تھی، نافرمانوں کی. تو یہ واضح ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سارے انسان آئے، تو انسانوں میں جو اکثریت ہے وہ وارر فاسق ہی ہے. جیسے ابھی 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، تو 7.5 ارب کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو 1.5 ارب مسلمان کے علاوہ جو 5 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، تو کثیر منہم فاسقون. تو اس اعتبار سے تو واضح طور پہ پھر جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی عمل کے اعتبار سے جو فاسق اور نیک کا فرق ہے اس کے اندر بھی فاسق ہی زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک طرف تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام، ادھر سے بنی اسماعیل، ادھر سے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کی بڑی تعداد جو ہے جس کے اندر یعنی یہودی اور عیسائی سارے کے سارے داخل ہیں، تو وہ ابھی بھی غیر مسلم. دوسری طرف بنی اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ، بنی اسماعیل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت جو ہے وہ مسلمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو یوں جو ہے وہ ہم تاریخی تناظر کے اندر بھی دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فمنہم مہتد، کہ ان کی اولاد میں سے بہت سے ہدایت یافتہ بھی تھے لیکن کثیر ان میں سے فاسق تھے اور فاسق ہیں. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت یعنی دنیا سے قطع تعلق کی، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، اور ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا، ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہیں کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مزید جو سلسلہ بیان کیا وہ ہے، فرمایا کہ ہم نے پچھلے رسولوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ، ان کے بعد ہم نے اپنے بہت سے رسول بھیجے، انہی سابقہ رسولوں کے انداز پر، انہی کی راہ پر بہت سے رسول بھیجے، اور پھر ان سب کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، لیکن جو آپ سے پہلے آخری تھے یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے بعد بھیجا، اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا کی، انجیل یہ آپ کی کتاب کا نام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تھی، بائبل نہیں۔ یہ آج کل جو ہے نا وہ لفظ بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل عطا کی، بائبل تو بعد میں جو عیسائیوں یہودیوں نے مکسنگ کر کے اور وہ سارا عہد نامہ قدیم جدید تورات انجیل زبور سب مکس کر کے جو نئی کتاب تیار کی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی مزید ڈال دیے، تو یہ وہ ہے، بائبل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں میں رأفت اور رحمت، نرمی اور ہمدردی ہم نے ان کے دلوں کے اندر یہ ڈال دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی اکثریت ایسی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر نرمی ہوتی تھی، شفقت ہوتی تھی، اور اس لیے کہ انجیل کی جو تعلیمات تھی ان کے اندر نرمی اور رحمت کا جو پہلو ہے وہ بہت واضح تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سیرت میں اور آپ کی اپنی زندگی کے اندر بھی یہ پہلو بڑا نمایاں تھا، تو چونکہ تعلیمات کے اندر کثرت سے وہ چیزیں تھیں تو لہذا قوم کے اندر رافت اور رحمت تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دنیا سے دوری اور مال کی محبت سے دوری جو تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بڑی بنیادی چیز تھی۔ تو جب مال کی محبت اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی، اور جب انہی لوگوں کے اندر پھر دوبارہ دنیا کی محبت مال کی محبت آ گئی تو دنیا کے سب سے بڑے قاتل بھی یہیں، دنیا میں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں ذرا کنہوں نے کی، دنیا کی سب سے بڑی جنگیں جن میں سب سے زیادہ لوگ مرے ہوں قتل ہوئے ہوں وہ کنہوں نے کیے، وہ انہوں نے کیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب مال کی محبت اور ملکوں کی محبت اور حکمرانی کی محبت اور وسعت پذیری کی محبت اور علاقوں اور سلطنتوں کو فتح کرنے کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو وہ ظلم اور جو ہے وہ شدت کے بغیر آتی نہیں، اور حدود تو وہاں تھی نہیں کہ جن کی پرواہ کرنی تھی، تو لہذا پھر سب سے زیادہ قتل و غارت گری بھی انہوں نے کی۔ یہ اچھا، اب مزید ارشاد فرمایا کہ ایک اور شے تھی جو ان عیسائیوں میں تھی، وہ تھی رہبانیت۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت ہے دنیا سے قطع تعلقی، رہبانیت ہے دنیا سے قطع تعلقی۔ آدمی نہ شادی کرے، ماں باپ چھوڑ دے، بیوی بچے اگر اول تو ہونے ہی نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کو بھی چھوڑ کے نکل جائے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، بیابانوں میں، وہاں جا کے بیٹھ جائے، بس ہر وقت جو ہے نا وہ تسبیح اور ان کاموں کے اندر لگا رہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابتدعوہا، یہ انہوں نے خود ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا جنگلوں میں نکل جاؤ، انسانی آبادیوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کرنے یا شادیاں نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، فرما ابتدعوہا یہ خود بنائی تھی، ماں کتبناہا علیہم ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے کیوں بنائی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، مقصد اچھا تھا کہ اللہ کی رضا ملے گی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ہزار مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی مال کی کمی، کبھی شکوا شکایت، کبھی بچے نہیں باز آ رہے، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، ان سارے جھمیلوں سے جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ سب کچھ چھوڑ دو، جنگل میں نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکے جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا، کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو پھر اس میں جو اس کا حق بنتا تھا اس رہبانیت کا وہ نہیں ادا کیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رہبانیت اگر اختیار ہی کرنی ہے تو پھر اللہ کے حقوق میں کوئی حق ضائع نہ ہو، بندوں کے حقوق میں کوئی حق ضائع نہ ہو، ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق میں کوئی حق ضائع نہ ہو، پھر یہ ضروری تھا. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھوکے مریں، بیوی بچے بھوکے مریں، بھائی صاحب جنگل میں نکلے ہوئے، کیا ہوا جی رہبانیت میں نکلے ہوئے، تصوف میں نکلے ہوئے، ایسا نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو حق یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کا پورا پورا پاس و لحاظ کرے، اور اس کے بعد اگر چاہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جائے تو اس کی مرضی ہے. ان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رہبانیت پہ تو فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں گزارا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری. آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے آرام بھی کیا، آپ راتوں کو سوتے بھی تھے، آپ دن میں روزہ کبھی رکھتے کبھی نہیں بھی رکھتے تھے، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھاتے تھے، آپ نے سادہ غذا بھی کھائی، آپ نے جو ہے وہ بکرے کی ران بھی تناول فرمائے، آپ نے مرغی کا گوشت بھی کھایا، آپ نے جو ہے وہ دنیا کے لذائذ سے لطف اندوز بھی ہوئے، لیکن سادگی بھی اپنائی. گھر کے اندر سادہ بستر تھا، سادہ بچھونا تھا، تھوڑا سا جو ہے وہ جو رکھے ہوتے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ ہوتا تھا، سادہ سی بالکل زندگی تھی. مال و دولت جمع نہیں کیا، گھر کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، مال کبھی آیا تو اللہ کی راہ میں دے دیا، مال کبھی آیا تو اللہ کی راہ میں دے دیا، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، فقیروں کی مدد، محتاجوں کی مدد. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ تھی. تو ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو ہمارے لیے جو اتباع ہے، جو پیروی ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اب رہی یہ بات کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص لوگوں سے کٹ کر کہیں جو ہے وہ جدا جا کے بیٹھ جائے، عبادت ریاضت کرے، جیسے اولیاء کرام کے بارے میں ہے کہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی حق ضائع نہیں ہوتا تو پھر شریعت نے منع نہیں کیا. ایک آدمی کے مطلب ماں باپ ہے نہیں، شادی اس نے کی نہیں، اور اس کو شادی کی اتنی حاجت بھی نہیں ہے، اب اگر وہ عبادت و ریاضت میں لگ جاتا ہے اور دن رات وہ تسبیح، ذکر، اذکار، تسبیح اس میں لگا رہتا ہے تو اس میں کیا حرج؟ بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ساری زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی وہ علم حدیث، علم دین پڑھنے پڑھانے کے اندر، محدثین کے اندر بڑی تعداد ہے کہ جن کی ساری زندگی علمی مشغولیت و مصروفیت کی وجہ سے ایسی گزری، شادی نہیں کی انہوں نے، دنیا کے لذائز اور دنیا کی چیزوں میں وہ لگے، بس اپنے وہ حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تصنیف تحریر اور اس کے اندر لگے رہے، تو ان کے اوپر کوئی کلام نہیں. تو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء کرام ہیں، اسی طرح اولیاء عظام ہیں، اولیاء عظام ہیں، صوفیاء کرام ہیں. تو اگر انہوں نے بھی اس طرح زندگی گزاری تو جب شریعت کے کسی حکم کو فراموش نہیں کیا اور اس کو ضائع نہیں کیا لوگوں کے حق کو، تو پھر ان کا ساری زندگی محض عبادت میں لگے رہنا اور کہیں چلے جانا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. اور یہ اکابر بزرگان دین اور سلف صالحین سے بالکل جو ہے وہ مروی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ سے ہٹ کر ایک جنگل کے اندر رہتے تھے، اور بھی کثیر صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین اس طرح کے ملیں گے جن کی زندگی ایسے گزری، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرض نہیں کیا کہ لوگوں کے اندر ہی رہنا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہو، یہ کہیں قرآن حدیث کے اندر فرض نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کا رجحان، اس کے مزاج، اس کی طبیعت، بہت ساری چیزیں مل کے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیتی ہیں، تو خلوت افضل ہے یا جلوت افضل ہے؟ اسی لیے حدیث کی کتابوں کے اندر علماء نے باقاعدہ اس پہ بحث کی ہے کہ خلوت افضل یا جلوت افضل، اور عزلت، گوشہ نشینی، کسی جگہ بس ایک ہی جگہ بیٹھ جانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیثوں کے اوپر جو ہے امدت القاری، فتح الباری، ارشاد الساری، کرمانی اور جو ہے وہ علامہ ابن بطال کی شروع جو ہیں وہ ہیں، پھر اور مسلم شریف کی شروحات کے اندر سب نے اس پر کلام کیا ہے اور دونوں طرف دلائل دی ہیں. تصوف کی کتابوں کے اندر احیاء العلوم میں قیمہ سعادت میں پورا باب ہے گوشہ نشینی کا، اور اس کے آداب اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت، یہ سب چیزیں بیان کی. پھر حدیث مبارک موجود کہ خاموشی جو ہے وہ برے ساتھی سے اچھی ہے اور اچھا ساتھی جو ہے وہ خاموشی سے اچھا ہے. تو خاموشی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے بندہ تھوڑی خاموش ہوتا ہے، مطلب بولتا ہی بولتا ہے خاموشی. یہ اکثر اس کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں سائڈ میں ہو کے بیٹھ جائے. تو لہذا اس کو، لیکن اس کو رہبانیت نہیں کہیں گے، کیونکہ رہبانیت ایک سمبل بن گیا عیسائیت کا. رہبانیت ایک طریقہ بن گیا جس میں حقوق العباد کو فراموش کیا جاتا ہے. لہذا ہمارے جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے علماء، محدثین، مفسرین، جو انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی، اس کو خلوت نشینی کہیں گے، اسے ترک دنیا کہیں گے، اسے زہد کہیں گے، اس کے لیے رہبانیت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رہبانیت انہوں نے جو ایجاد کی یہ برا کیا، نہیں. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے رہبانیت ایجاد کی، لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکے، پھر اس پہ ثابت قدم نہیں رہ سکے، اس کو کما حقہ پورا نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص عبادت کے لیے کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو انداز اختیار کرنا برا نہیں، ہاں اس کے حقوق کی رعایت نہ کرنا برا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ التزام کرتا ہے کہ میں نے روزانہ ایک قرآن پڑھنا ہے، روزانہ ایک قرآن، روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ایسا معاذ اللہ بور ہو جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تب اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جو التزام کیا تھا وہ تو اچھا تھا، لیکن جو حق ادا نہیں کیا یہ برا کیا، جو حق ادا نہیں کیا یہ اس نے برا کیا. تو اب اسی طریقے سے بہت سارے طریقے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے، میلاد شریف کے نام پہ، اولیاء کو یاد کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، گیارہویں کے نام پہ، عرس کے نام پہ، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ان کی بنیاد، ان کا مقصد اچھا، ان کی بنیاد اچھی، ان کا طریقہ اچھا. اب اگر اس میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کو اچھا طریقہ شروع کرنے کا ثواب اور اس پر عمل کرنے کا والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اچھا طریقہ شروع کرنا یہ کوئی برا نہیں. بعض لوگ بالکل ہی شور ہی مچا دیتے، بدعت 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 بدعت. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدعوہا کا لفظ ارشاد فرمایا، رہبانیت ان کی بدعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں کیا، فرمایا اس کا حق ادا نہیں کیا. تو حق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ میلاد شریف تو کریں، لیکن میلاد شریف کے اندر جو ہے وہ اتنی اونچی آواز سے گلی کے اندر میلاد کرے، پڑوسی سارے تنگ ہو جائیں، لوگوں کی نیند خراب ہو جائے، تو یہ غلط کیا. لیکن اگر یہ نہیں ہے، آپ مسجد کے اندر، گھر کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے موافق شرع جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اگر میلاد بیان کرتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، تو پھر کس کو تکلیف، پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں اس کے اندر. وہ جو ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے مقابلے میں بنائی جائے، جو دین کے مقابلے میں بنائی جائے وہ بدعت گمراہی ہے. ورنہ تو دنیا میں جتنے دینی مدرسے ہیں سارے بدعت ہیں. جو سارے دنیا کے اندر عالم کورس درس نظامی کے نام پہ یا دوسرے کیے جاتے ہیں سب بدعت ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جس میں 6 پیریڈ لگتے تھے، پہلا حدیث کا، دوسرا تفسیر کا، تیسرا صرف کا، چوتھا ناو کا، پانچواں منطق کا، چھٹا بلاغت کا. یہ سب طریقے بدعت ہیں، سب بدعت ہیں. لیکن یہ اچھے طریقے ہیں، دین کے مددگار ہیں، حصول علم دین میں معاون ہیں، لہذا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح میلاد شریف ہے، یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شان تو بیان کرنی ہے، آپ کی عظمت تو بیان کرنی ہے، آپ کی اتباع کی تو دعوت دینی ہے، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ یہ عجیب لوگوں کا حال ہے کہ میلاد النبی تو حرام ہے اور سیرت النبی کا جلسہ حلال ہے. میلاد النبی جو ہے وہ ناجائز ہے، سیرت النبی جائز ہے. ارے بھائی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سیرت شروع ہی میلاد سے ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کب سے شروع ہوئی؟ جب سے پیدا ہوئے. تو سیرت کا پہلا باب میلاد ہے، پہلا باب ناجائز ہے، باقی ساری کتاب جائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ بدعت، وہ ہر بدعت گمراہی وہ ہے جو دین کے مد مقابل ہے. قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو عقیدے بیان کیے اس کے مقابلے میں کوئی عقیدے گھڑ لے، جیسے یہ منکرین حدیث ہیں بولتے ہیں جی حدیث معتبر نہیں ہوتی، تو قرآن حدیث سے تو ثابت ہے معتبر ہے، یہ کہتے ہیں معتبر نہیں ہے لہذا یہ گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی صفات ہیں. اب جو صفات کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. تو یوں چیزیں ہیں جن کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو دین کے مقابلے میں بدعت ہے وہ گمراہی، نہ یہ کہ دنیا جہان کی جو چیز بس نہیں ہے اس کو بدعت کا نام دے دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنہوں نے بدعت ایجاد کی تھی، رہبانیت کی، فرمایا فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو اجر عطا کیا. بدعت ایجاد کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اجر دیا. اگر ہر بدعت یوں ہی گمراہی ہے کہ بھلے اچھی بری ہر بدعت ہی گمراہی ہے تو اجر کس بات کے؟ تو لہذا یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں اور ان پر جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دے کے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین برحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں جو فرمایا کہ اے ایمان والو، اس سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. تو آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان لاؤ. تو یہاں جو فرمایا نا اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تو یہ بیسیکلی یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا. فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا. جو پہلے رسولوں پر ایمان رکھا اس کا بھی اجر دے گا، اور جو آخری نبی پر ایمان لائے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. اور پھر مزید یہ کہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یہاں پر ایک بات بڑی واضح طور پہ میں عرض کروں، جیسے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اور اس سے مراد اہل کتاب، تو یہ قرآن پاک نے جو فرمایا ہے یہ اس معنی کے اندر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ بولیں کہ اہل کتاب بھی ایمان والے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اس وقت جو اصطلاح ہے اس میں مومنین سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے مد مقابل اہل کتاب ہوتے ہیں. تو یہاں پر اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ اے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، ان کی تصدیق کرنے والوں، نہ کہ گروہ مومنہ کے اندر ان کو داخل کر دیا. بعض لوگ جو ہے وہ آج کل عیسائی یہودیوں کو بولتے ہیں یہ بھی مومنین ہیں. تو بھائی مومنین ہیں تو مومنین تو پھر جنت میں جانا ہے، تو عیسائی یہودی بھی جنت میں جائیں گے پھر آج کل کے؟ یہ پوچھے تو کہتے نہیں 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 یہ مراد نہیں ہے. تو بھائی جب یہ مراد نہیں ہے تو پھر لفظی وہ بولو نا کہ مسلمان شک و شبہ کا شکار نہ ہو. تو قرآن پاک میں کون سا لفظ کہاں پر اپنے حقیقی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا، کہاں اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا، اس کا فرق رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ فرق نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے پھر تو سارے کا سارا نظام بدل جائے گا. پھر جو ہے وہ صلات ہے، نماز کو قرآن میں صلات کہا، تو صلات کا لغوی معنی بھی ہے ایک. صلات کا لغوی معنی یہ ران کی جو ہے وہ ہڈی، اس کو ہلانا، اس کا معنی دعا مانگنا بھی ہے. تو قرآن میں جہاں پر نماز صلات کا حکم دیا کہ مقررہ اوقات کے اندر صلات فرض کی گئی ہے، تو وہاں پر بھی بول دیجیے دعا مانگنا فرض کیا گیا. تو جب وہاں پر بولیں گے نہیں 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 وہ صلات سے مراد یا نماز ہی ہے، تو جیسے وہاں پر ہے تو ویسے ایمان مومنین کے اندر ہے. کہاں پر لفظ ایمان حقیقی معنی میں ہے، کہاں صرف لغوی معنی میں ہے، اس کا فرق رکھنا ضروری ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو ثواب عطا فرمائے گا، تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایمان لے آئیں گے تو دو ثواب ملیں گے، نہیں لائیں گے تو ایک ملے گا، تو لہٰذا ہم نہیں لاتے، ایک ہی صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ایک ثواب ملے گا، وہ ایک سے بھی جاتے رہو گے، دو تب ملیں گے جب ان پہ ایمان لاؤ گے، ان پہ ایمان نہیں تو پہلے بھی گئے. چنانچہ ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. فضل اللہ کے ہاتھ میں، اجر اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا یہ نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور پھر بھی ان کو ایک اجر مل جائے، وہ ایک سے بھی جاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.